صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی الف الواسع والعقاب الشدید، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالہدا ودین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعدهم علی بعد وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزونا شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں درس قرآن سورۃ النساء کے عنوان سے، سورۃ النساء کی بنیادی آیات سے اپنی معاشرتی، اپنی تہذیبی، اپنی نظریاتی اور اپنی اخلاقی زندگی کے لیے الہی اصولوں سے اور اسلامی اصولوں سے اپنے آپ کو روشناس اور آراستہ کرنے کے لیے درس کا سلسلہ جاری تھا. گزشتہ جمعے میں درس قرآن کے عنوان سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 تک کا خلاصہ ہم نے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی. آج خطبے میں آیت نمبر 34 کی تلاوت کی گئی ہے اور گھریلو مسائل کے حوالے سے، باہم میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے خاص آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ میاں بیوی کے خاص حقوق کو سورۃ النساء نے ذکر کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام ہی نساء ہے. گرامر کی ترکیب کے اعتبار سے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ امرأۃن واحد کو کہتے ہیں، یعنی ایک عورت، اور اس کی جمع جو ہے النساء ہوتی ہے. یعنی یہاں پر بنیادی طور پر گھریلو مسائل اور عورتوں کے حقوق سے متعلق اس سورت مبارکہ کو بڑے اختصاص کے ساتھ ذکر کیا گیا. نزول کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ 3 صدی ہجری سے لے کر 5ویں صدی ہجری کے آخر تک اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا. غزوہ احد ہو چکی ہے، غزوہ بدر ہو چکی ہے، مدینہ منورہ کے اندر اسلامی ریاست موجود ہے. آئلی فیملی لائف کے حوالے سے، فیملی لا، فیملی قانون کے حوالے سے اب بنیادی اصول اتر رہے ہیں کہ جس میں خاص طور پر معاشرے کا ایک بہت بنیادی اور ایک ضروری رشتہ جس کا اثر پورے معاشرے کے اوپر سب سے زیادہ پڑتا ہے، اور وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. تو سورۃ النساء نے اس حوالے سے، قرآن مجید نے سورۃ المائدہ میں دیگر اور سورتوں کے اندر بھی میاں بیوی کے حقوق کو ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر سورۃ النساء کا یہ ایک بنیادی موضوع ہے کہ جس میں عائلی زندگی، گھریلو زندگی، فیملی لائف، اولاد کی تربیت کے حوالے سے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے اور باہم اگر ان کے اندر کبھی ناچاکی یا اس قسم کی صورتیں پیدا ہو جائے تو اس کو سلجھانے کا، اس کو نبھانے کا، اس کو درستگی کی طرف لے جانے کا اور افتراق سے، انتشار سے، ٹوٹ پھوٹ سے، خاندانوں کو بکھیرنے کی بجائے اس کو سلجھانے کا کیا طریقہ ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں اپنی جانب سے وہ احکام اور قدرت میں وہ پاکیزہ مشورے عطا فرمائے ہیں. اب تک آپ نے عورتوں کے حقوق کی تفصیل سن لی ہے، کن سے نکاح جائز ہے، کن سے نکاح جائز نہیں ہے، دودھ پلانے کی رضاعت کیا ہے، رضاعت کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل، یہ پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں. اب سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 ہے جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مردوں کی صفت کو بیان کیا، فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں کے اوپر منتظم، کفیل اور عورتوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنایا ہے. فرما بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ رب العالمین نے ان میں سے ایک دوسرے کو یعنی عورتوں پر اللہ رب العالمین نے مردوں کو فضیلت دی. کس اعتبار سے؟ قوام، اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام بنایا ہے. قوام کا معنی ہمارے علماء نے اس بات کے لیے ذکر کیا ہے کہ کسی چیز کو قائم کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، یعنی مرد کو عورت کی حفاظت کرنے کے حوالے سے اور عورت کی ضروریات کو پورا کرنا اور اس کے خرچ کو برداشت کرنا، اپنے مال کو اس پر صرف کرنا، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، اس کے لیے جو اس کی ضروریات ہے اس کا انتظام اور انسرام کرنا، یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مرد پر لگائی ہے. تو اس حوالے سے یہاں پر گھریلو رشتے کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی معاشرہ بیلنس جب ہوتا ہے کہ جب ایک کے تابع چلا جاتا ہے، ایک کو بڑا بنا دیا جائے، ایک کو امیر بنا دیا جائے، ایک کو حاکم بنا دیا جائے، تو اس کے پیچھے پھر اس کے حکم پر، اس کے ارادے پر، اس کے کہنے پر پھر جو نیچے کے لوگ ہیں وہ اس کی اتباع کرتے ہیں. تو ایک کی اطاعت کی وجہ سے ہر بندہ اپنی رائے دے، اپنے خیال کو بیان کرے، اپنے ایک حکم کو نافذ کرے، تو اس سے انتشار ہوتا ہے، افتراق ہوتا ہے. ایک کو ایک بات سمجھ میں آ گئی وہ کرنے لگا، دوسرے کو دوسری سمجھ میں آ گئی وہ کرنے لگا. تو اس سے تو کوئی بھی نظم، چاہے کاروبار کا ہو، دنیا کا ہو، وہ نہیں سدھر سکتا. تو گھر جیسا حساس معاملہ کیسے سدھر سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے پھر گھر کے اندر افسری کے طور پر، مرکزیت کے طور پر، امیر کے طور پر شوہر کو قرار دیا کہ اب بچے بھی اور اس کی بیوی بھی اس کے تابع رہیں اور اس کے تابع رہ کر اس کو وہ فالو کریں. اور اس کا کام یہ ہے کہ جب وہ نیکی کا حکم دے اور گھر کے مسائل کے لیے جب بیوی کو یا بچوں کو کوئی ضرورت پڑے تو پھر اپنے باپ یا اپنے شوہر کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے اس کو پوچھے بغیر، اس کو اعتماد لیے بغیر کوئی کام نہ کرے، تاکہ یہ نظم جو ہے وہ گھر کا ایک کی بالادستی اور ایک کی حکم کے طور پر قائم رہے. اور پھر جو مرد کو بالا بنایا گیا تو وہ اس لیے نہیں کہ وہ چودھری بن کر جو چاہے فیصلے کرتے رہے، اس کی ذمہ داری پھر یہ ہے کہ اگر یہ اس کے دست نگر ہے، اس کے زیر کفالت ہے، اس کے زیر نگو ہیں، اس کے دست نگر بن گئے ہیں، اس کے ماتحت آ گئے ہیں الفاظ ظاہری کے اعتبار سے، اب ان کے سارے حقوق اس کے سپرد ہو گئے، محتاج ہو گئے ہیں، تو اب مرد کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب وہ ان کی حفاظت کرے، ان کی پرورش کرے، ان کے لیے خورد و نوش اور جو ضروریات زندگی اور زندگی کے جو تقاضے اور جو ضروریات ہیں، کھانے پینے کے حوالے سے، پہننے کے حوالے سے، رہنے کے حوالے سے، اب جو مرد ہے، جو شوہر ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوام ہے، وہ اس کو پورا کرے. تو یہاں سے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بالادستی کو قبول کرے اور اس کو اپنا حاکم اور حکم بنائے. اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ بطور حکم اور حاکم کے جو اس کی مثل رعایا ہے اور ماتحت اس کی اولاد، اس کی بیوی ہے، تو ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کی پارسائی کی حفاظت کرنا اور ان کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں ان کی سکون اور زندگی بسر کرنے کی وہ مہیا کرنا. یہ اللہ رب العالمین نے نظم کو ذکر، رجال قوامون علی النساء، اس معنی میں اللہ نے مردوں کو عورتوں کا کفیل بنایا ہے، عورتوں کا حاکم بنایا ہے، عورتوں کی عصمت اور ان کی عزت اور ان کی ضروریات کا محافظ بنایا ہے، اور عورتوں کے لیے ان کی ضروریات زندگی کی حوالے سے ان کی پرورش کے مسائل، ان کی ضروریات کے مسائل کو ڈھونڈ کر لانا اور محنت و مشقت کر کے ان کی سہولیات کو چار دیواری کے اندر کرنا، یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر دی ہے. اور اس کا معنی ہے قوام، الرجال قوامون علی النساء. اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس اعتبار سے مرد کو عورتوں کے اوپر منتظم بنایا ہے، افسر بنایا ہے، حاکم بنایا ہے. تو افسر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جناب وہ اپنے رعایا کو چھوڑ دے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے رعایا کی ضروریات کو پورا کرے. اور فرمایا یہ اس کو آپ قبول کرو، اس کو فالو کرو اور اس نظام کو لو، اس لیے کہ یہ خود سے نہیں ہو گیا، فرمایا کہ فضل اللہ بعضهم على بعض، اللہ نے یہ ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اللہ نے یہ رشتوں کی برتری دی ہے کہ شوہر کو مرد کو جو ہے وہ عورت کے اوپر افسری دی ہے، تو اس کے کئی حقوق ہیں، اس میں سے یہ اللہ نے اس کی تقسیم فرمائی ہے. اور فرمایا کیوں؟ فرمایا وبما، اس وجہ سے کہ انفقوا من اموالهم، کہ مرد جو ہے وہ اپنے مال کو عورت پہ خرچ کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے پرورش کے سامان کو مہیا کرتا ہے. اس کی وجہ بھی قرآن نے ذکر کیا کہ وبما، اس وجہ سے انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ مرد جو ہے، شوہر جو ہے وہ عورت پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے جو اس نظام کو پورا کر لیتی ہیں، قبول کر لیتی ہیں خواتین، تو اب ان کی تعریف اللہ نے کی. فرما فالصالحات، پاکی پاک ہیں وہ خاتون اور نیک ہیں وہ عورتیں، قانتات، جو فرمان بردار رہتی ہیں، حافظات للغیب ما حفظ اللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے اپنے مرد کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے. اللہ رب العالمین نے اب ان خواتین کی تعریف فرمائی. فرما فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ، فرمایا کہ نیک وہ عورتیں فرمان بردار ہیں، نیک ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کی مدد سے اور اس کی دینی توفیق سے مرد کی عزت اور مرد سے جو اس کی پاکیزگی کا رشتہ ہے، پس پشت جو ہے عورت اس کی حفاظت کرتی ہے. اب اس بات کو خاص طور پر قرآن مجید نے ذکر کیا. آگے پھر ایک خاص مسئلہ چلتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ نظام اللہ رب العالمین جل وعلا کی اس طرف سے ہے کہ شوہر کا کام ہے کہ وہ خود محنت کرے، مزدوری کرے، مشقت کرے، کاروبار کرے، اور بیوی کو باہر نہ جانے دیں، کیونکہ اس صنف نازک کے حوالے سے، اس کے مزاج کے حوالے سے، اس کی طبیعت کے حوالے سے مردوں کے درمیان جانا اور تجارت یا کاروبار کے وسائل کی ذمہ داری کو اپنے سر پر رہنا، یہ اس کی فکر، اس کی طبیعت، اس کی ذہنیت، اس کی نفسیات کے بھی خلاف ہے. اس سے اس کی فکر بھی متاثر ہوتی ہے، ذہنیت بھی متاثر ہوتی ہے، نفسیات بھی متاثر ہوتی ہے. جو اس کے اندر نسوانیت کی جو نزاکت ہے، جو اس کی زندگی کا اصل حسن ہے، وہ پامال ہوتا ہے، تو اس کی اصل نیچر، اس کی طبیعت متاثر ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین جل والا نے مرد پر اس بات کو نہیں رکھا، اور مرد کو یہ نہیں کہا کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے اور چائے کے قہوے کے اوپر وہ چائے پی رہا ہو اور اس کی بیویاں لوگوں کے گھر میں برتن دھو رہی ہوں. تو یہ مرد کے وقار اور عزت کے خلاف ہے، کیونکہ مرد کا یہ کام نہیں ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ اپنے کام کسی کے سپرد کرے. اس کو طبیعت کو اللہ نے سٹرگل کرنے والا، مشقت کو برداشت کرنے والا، محنت کرنے والا، جری اعصابی اعتبار سے اس کو اللہ نے مضبوط، فکری اعتبار سے مضبوط، اور نفسیاتی طور پر اسے اللہ نے کفیل بنایا ہے کہ وہ لوگوں کی دستگیری کرے، لوگوں کے اوپر آئے اور اپنی محنت کر کے لوگوں کو مہیا کرے. یہ مرد کی فطرت کے اندر ہے. اور گھر کے اندر بیٹھنا اور گویا کہ اپنی طبیعت کی نزاکت کے اعتبار سے گھریلو مسائل کو چلانا، یہ گویا کہ عورت کی ذمہ داری ہے. تو ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. لیکن اگر اس کا الٹ کر لیا جائے کہ مرد جو ہے وہ جس طرح کے بعض جگہ دیکھا گیا کہ ایک موٹر سائیکل خرید لی، اس کو بہت اچھا کپڑا چھپڑا مارا اور پورا دن قہوہ خانے پہ گزار دیا، اور اس کی عورتیں جناب جو ہے کہ وہ لوگوں کے گھر برتن دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، اور وہ جناب صرف مرغے لڑوا رہا ہے، طوطے لڑوا رہا ہے، ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے سلام دعا بھی نہیں لینی چاہیے، ایسے لوگوں سے دوستی ناطے بھی نہیں رکھنے چاہیے. کیونکہ شرعی طور پر ذمہ داری ہے کہ جو اللہ کے سسٹم کو اور معاشرت کے سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے وہ فسادی ہے. اس کے ساتھ دوستی یاری، اس کے ساتھ الگ سلے کرنا، اس کے ساتھ یارانہ بیٹھنا، نشیب و برخاست رکھنا، اس کے گناہ میں اس کو جری کرنا ہے. تو اس کو سوشل بائیکاٹ کر کے فکری طور پر اس کی حد تک کی جائے، تاکہ یہ احساس ہو کہ میں یہ کیا کام کر رہا ہوں، لوگ مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہیں. اور اس کو تانا ضرور دیا جائے کہ تم مرد ہے، مرد کے ساتھ یہ کام زیب دیتا ہے کہ تیری عورتیں، تیری بیٹیاں جناب کام کر رہی ہو، تو یہاں پر جو ہے کہ وہ قہوہ خانے پر سارا دن گزارتا ہے اور تو جناب عیاشیوں میں سارا دن گزارتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ سلام دعا بھی نہیں لینا چاہیے. یہ جو ہم درس دیتے ہیں سلام دعا، ہم نے کہا درس ہے، اللہ کے لیے سلام کرنا ہے اور اللہ کے لیے روکنا ہے. ہمارے وہاں بھی تبلیغ کا ایک بڑا بےڈھنگا عالم ہے کہ بس ملتے رہو. ہم نے کہا ملنا بھی خدا کے لیے، روکنا بھی خدا کے لیے. تو صرف ملتے ہی رہو تو اس میں حسن نہیں ہے، کہیں روکنا بھی ہے تب تو حسن پیدا ہوتا ہے نا. تو لہٰذا پھر دونوں اس کے پہلو ہیں، کیونکہ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے تو فرما پھر بغض بھی اللہ کے لیے ہوگا، دونوں پہلو طبیعت کے اندر ہو. تو لہٰذا ہمارے وہاں کیونکہ یہ چیزیں بڑی یعنی زہر قاتل کینسر کی طرح یہ بڑھتی جا رہی ہے، تو لہٰذا ایسے معاشرے کے اندر چاہے وہ ہمارا دوست ہو، ہمارا بیٹا ہو،
ہمارا پڑوسی ہو اس کے ساتھ اخلاقی جرت ہماری اتنی ہونی چاہیے تاکہ اس کے اندر یہ جو نظام اللہ رب العالمین نے سوسائٹی کا اور جو مقام کا دیا ہے عورت و مرد کی عزت اور اس کے درمیان جو ان کے الگ الگ حقوق ہیں اس کے اعتبار سے بندے کو چاہیے کہ وہ اس میں جرت کر کے یہ اللہ رب العالمین جل والا کے حکم کے اعتبار سے اگر وہ لاٹھی کے طور پر نافذ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا یہ تو حاکم کا کام ہے لیکن اخلاقی طور پر اپنے رویے سے اس کو نافذ ضرور کرے اور جو اس پر نہ اترے تو اس کے ساتھ سرزنش ضرور کرے. سرزنش پر مراد یہ ہے کہ اس سے بات چیت تو پیچھے کرے, اس سے سلام دعا کو پیچھے کرے. جب وہ کہے کہ تم مجھ سے ناراض کیوں رہتے ہو, مجھ سے سلام دعا کیوں نہیں لیتے ہو, کہا اس لیے نہیں رہتے کہ تم نے تو پورا نظام تو نے فاسد کیا ہے, تو نے جناب گھر کے نظام کو فارغ کر دیا ہے, تو نے اللہ کے حقوق کو پامال کر دیا ہے کہ تیری عورتیں تیری بیٹیاں فیکٹریوں میں اور جناب لوگوں کے گھروں میں برتن مانج رہی ہے اور تو ان کے لائے ہوئے پیسے سے عیاشی کر رہا ہے. تو یہ اس نظام کو نافذ کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ صرف بطور تقریر کے اس کو نہیں سننا ہے, اپنے اوپر بھی نافذ کرنا, اور جہاں تک ہم اپنے اخلاق اور اپنے رویے سے کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر مومن امر بالمعروف کرنے والا ہے. لوگ کبھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت میں تو خود نیکوکار نہیں ہوں, میں نیکی کا حکم کیا دوں؟ تو یہ سن لیجئے کہ نیکی کا حکم دینے کے لیے خود نیکوکار ہونا شرط نہیں ہے. یہ بھی ذرا مزاج, یعنی میں یہ کہوں کہ یار میں خود یہ کام نہیں کرتا ہوں, آپ کو کیا حکم دوں؟ ہمارے وہاں بھی ایک عجیب سا فیشن چل پڑا ہے, یار آپ چپ رہے ہیں, آپ یہ کام کرتے ہیں؟ کہ نہیں, تو پھر آپ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ بھائی ایک اچھی بات اگر کسی کو نصیحت کے طور پر کی جائے, جو کر رہا ہے اس کو تین لوگ تانے دے رہے ہیں, آپ خود تو یہ نہیں کر رہے ہیں, اس کو نصیحت دے رہے ہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ میں کروں یا نہ کروں لیکن نصیحت کرنا مجھ پر فرض ہے. چاہیے تو یہ کہ میں خود بھی یہ کروں اور نصیحت بھی کروں, لیکن امر بالمعروف جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا, چاہے وہ منبر پر ہے یا صفوں کے اندر ہے, جس نے کلمہ پڑھ لیا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے گا. اگر خدا نہ خواستہ وہ خود نماز نہ پڑھ سکا تو گناہگار ہے, لیکن یہ نہیں کہ جناب میں تو خود نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں, کسی کو نماز کے بارے میں کیا کہوں, وہ بولے گا. اور چاہیے یہ کہ وہ خود بھی کرے, خود بھی نیکی کرے اور نیکی کا حکم دے. اگر اپنی کوتاہی اپنی شامت عملی سے وہ خود نیکی نہ کر سکا تو اس کا آسان ترجمہ یہ, ابھی تک بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی, بندہ گناہگار بھی ہو تب بھی نیکی کی بات کرے گا. اس کے لیے نبی ہونا شرط نہیں ہے, اس کے لیے صالحین ہونا شرط نہیں ہے. امر بالمعروف نہیں منکر تمام پر فرض ہے, انبیاء پر اپنی حیثیت کے اعتبار سے اور ان کے پیچھے چلنے والوں پر اپنی اعتبار سے. یعنی ہر ایک کو نیکی کا حکم دینا ہوگا. اگر معاشرے سے ہم کسی کو نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے باز رہنے کے لیے اپنا جو دائرہ ہمارا ہے کہ ہم عام لوگ ہیں تو ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, کسی کا گریبان نہیں پکڑ سکتے, کسی کو گھسیٹ نہیں سکتے, کسی کو لاٹھی نہیں مار سکتے, کسی کو جیل میں نہیں ڈال سکتے, کسی کو گھر میں بند نہیں کر سکتے, کسی کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈال سکتے, کیونکہ یہ ہمارا منصب نہیں ہے. یہ منصب وقت کے حاکم کا ہے کہ جن کے پاس یہ قوانین ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کہنے کا مقصد صرف یہ ہے یہاں پر کہ نیکی کا حکم آپ دیں گے اور جو برائی کی چیز ہو اس کی مذمت کریں گے, اس لیے کہ آپ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا جو آپ کا دائرہ کار ہے, جو آپ کا دائرہ کار ہے. یعنی ہم یہ تو نہیں کہ لاٹھی اٹھا کر کسی کا سر پاڑیں, تو حاکموں کی ذمہ داری ہے, ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے. ہمارا یہ کہ ہم غلط چیز کو دیکھ کر اپنا جو دائرہ کار ہمارا ہے ہم اس سے اپنے اخلاق سے نفرت ضرور کریں گے اور اپنی زبان سے ضرور یہ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط چیز ہے, یہ معاشرے کے لیے تہذیب کے لیے اسلام کی روح کے خلاف ہے, اور خود بھی اس کے عمل کی طرف ہونا ہے. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تقاضا ہے. اب یہاں پر دیکھیے یہ جو تقسیم اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے کی گئی ہے کہ مردوں کو قوام بنایا گیا ہے, عورتوں کے اوپر حافظ منتظم بنایا گیا, حفاظت کرنے والا بنایا گیا ہے, ان کے لیے ضروری جو معاش اور ضروریات زندگی ہے اس کی سہولیات کو مہیا کرنے والا بنایا گیا ہے, وہیں پر عورتوں کے لیے ان کے اپنے حقوق. لیکن اگر یہ الٹ ہو جائے کہ سارے حقوق عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں اور وہ مردوں کے افسر بن جائیں, مردوں کے نظام کو وہ چلائیں, اس لیے ہمارے وہاں کتابوں میں یہ بڑی بحث ہے کہ کیا عورتیں ملک کی وزیر اعظم بن سکتی ہیں. یہ ہمارے وہاں تفسیر میں فقہ کی کتابوں میں بڑی بحث ہے کہ عورتیں حاکم ہو سکتی ہیں, تو اس کا اجماعی فتویٰ ہے کہ عورت حاکم نہیں بن سکتی. اس پر پوری ایک ڈیبیٹ ہے اور پوری ایک تفصیل ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب جو کام حکمرانوں کے ہیں وہ عورتوں کے سپرد ہو جائے اور جو مرد ہے وہ محکومیت کی طرف آ جائے تو اس سے خطرہ کیا کھڑا ہوتا ہے, اس سے نظام کا کیا فساد ہوتا ہے, اس کی ایک تفصیل ہے. لیکن میں اختصار کے ساتھ صرف جامع ترمذی کی حدیث شریف آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جب نظام بگڑتا ہے معاذ اللہ تو اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہارے حکام نیک ہوں, تمہارے حکمران نیک ہوں, اور تمہارے اغنیا, تمہارے سیٹھ, تمہارے سخی لوگ جن کے پاس مال ہے, تو فرمایا جب تمہارے حکام نیک ہوں اور تمہارے اغنیا تمہارے مالدار سخی ہوں، جب تمہارے حکام نیک ہوں، تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں اور تمہاری حکومت باہم مشورے سے ہو، تو تمہارے لیے زمین کے اوپر کا حصہ زمین کے نچلے کے حصے سے بہتر ہے. یعنی یہ زمین کا تختہ، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی ہے، کیونکہ میرے آقا کا معجزہ ہے جوامع الکلم، کہ بہت بڑی گہرائی اور گرائی کو میرے آقا ایک لفظوں میں بیان کرتے ہیں. اس حدیث کے اندر جوامع الکلم یعنی آپ دیکھیں تشریحات کا سمندر، ایک ایک لفظ کو اگر آپ لیں گے تو آج ایک ایک لفظ پر اگر آپ رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعتا اگر یہ چیز ہوگی تو معاشرے میں بھلائی ہو سکتی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا سیاسی نظم دیا اور سیاسی منشور عطا فرمایا، کہ فرمایا جب تمہارے حکام جن کو تم ووٹ دے کر منتخب کرتے ہو، جن کے ڈبے میں تم ووٹ ڈالتے ہو اور اسٹمپ لگا کر اللہ کی بارگاہ میں گواہ ہو جاتے ہو کہ ان کی نیکی کے بھی ہم گواہ ہیں، برائی کے بھی ہم گواہ ہیں، یا آپ کے ایمان جو آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ آپ کے انتخاب کا امتحان ہے کہ آپ کلمہ خدا کا پڑھتے ہیں، نام خدا کا لیتے ہیں، نام دین کا لیتے ہیں، کس کے کاغذ پر آپ نے تھپا لگایا ہے، تو یہ آپ کی نماز اور آپ کے اس عمل کے اندر کیا موافقت ہے یا تضاد ہے. اگر وہ حکمران جتنا گناہ کرے گا اس کا سزا ان تمام کو ملے گی جس نے جان بوجھ کر ان کو جانتے ہوئے کہ یہ کرپٹ آدمی ہے، یہ کرپشن کرنے والا آدمی ہے، یہ بد مذہب آدمی ہے، یہ ریاست کا دشمن ہے، یہ لوگوں کے حقوق کو کھانے والا ہے، یہ ڈاکو ہے، تو آپ نے ستم کر کے اس کو آگے کر دیا، تو یہ داڑیاں، یہ تہجد، یہ نمازیں، اس سمیت ہمیں داڑیوں سے گھسیٹا جائے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ کے جسے ہم نے ستم کر کے آگے کیا ہے. یہ حکمرانی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں، اور اس کے پابندی کا میں بھی قائل ہوتا، کیونکہ میں تو کرسی پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں دین بیان کر رہا ہوں، دین کو بیان کرنے کی وجہ سے مجھے کرسی پر بٹھایا گیا، ورنہ میں تو آپ کی طرح عام آدمی ہوں. اس چیز کو آپ کی بھی پابندی اور میری بھی پابندی ہے، اور اس شعور کو آگے بڑھانا ہمارے لیے ذمہ داری ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ بھی نظام ہٹتا ہے نا کہ سارے حقوق عورتوں کی طرف چلے جاتے ہیں، مرد اپنی طرف سے. اور میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایسے مردوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، ایسوں کا سلام لینا جائز نہیں کہ جو اپنی عورتوں کو کاروبار کے لیے گھروں میں برتنوں کو مانجنے کے لیے، فیکٹریوں میں اپنی بیٹیوں کو کام کاج کے لیے بھیجیں، اور وہ خود قہوہ خانے پر انڈین فلمیں دیکھ رہے ہوں، وہ مزے کر رہے ہوں، گانے سن رہے ہوں، دوستوں کے ساتھ پھر رہے ہوں، کبھی موٹر سائیکل پر ادھر کبھی ادھر، اور عیاشیاں کر رہے ہوں اپنی بیویوں کے پیسے پر، تو ایسے شخص سے سلام دعا بھی لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ معاشرے کا سب سے بڑا فسادی طبقہ ہے جو فیملی لائف کو ڈسٹرب کر کے پورے معاشرے کو ضعیف کر رہا ہے، کیونکہ یہی چیز، یہی کمزوری اس کی اولاد میں منتقل ہوگی، پھر یہ ایک گھر نہیں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. تو آج جو دہشت گردی، بربریت، بدمنی، بے اعتمادی جو یہ پھل رہی ہے، تو یہ وہ زخم ہے جو رس رہا ہے اور اس کی بدبو، اس کا تعفن پورے معاشرے میں محسوس ہو رہا ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اخلاقی طور پر ہم اس چیز کی مذمت کریں کہ جہاں پر اس حقوق اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ فساد قائم کیا جاتا ہے. آپ ذرا توجہ کیجئے یہاں پر، اور آپ دیکھیے باہر کے قوانین، اگر آپ دیکھیں وہاں پر جا کر دیکھیں، بیوی بھی کام کر رہی، مرد بھی کام کر رہا ہے، پیسہ بہت آ رہا ہے، لیکن جو رشتے کی محبت ہے وہ دونوں میں نہیں ہے، وہ آنکھوں کی شرم نہیں ہے، وہ دل میں کشادگی نہیں ہے اس کے نزدیک. مرد ایک جانور کے مانند ہے اور مرد کے نزدیک عورت ایک جانور کے مانند ہے، کیونکہ وہ مٹھاس کب تھی؟ جب دونوں اپنے درجے میں رہتے، جو قرآن کہہ رہا ہے. تو اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ صالحات، فرمان بردار وہ عورتیں ہیں، نیکوکار وہ عورتیں ہیں، جو اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہر کی عزت اور اس کی عفت اور پارسائی اور پیٹ پیچھے اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں. تو لہذا یہ محبت، ہمدردی، یہ قلبی جذبہ جو ہمارے اندر موجود ہے، یہ جب نکل سکتا ہے، پیسہ تو بہت آ سکتا ہے، لیکن رشتوں کی مٹھاس جب آتی ہے کہ جب ان رشتوں کو ان کے مقام پر رکھا جائے کہ مرد اپنی ذمہ داری ادا کرے اور بیوی اپنی ذمہ داری ادا کرے. اب دیکھیں، اس لیے گورے کے پاس پیسہ تو بہت آ گیا لیکن فیملی لائف کچھ بھی نہیں ہے. ایسی بس اٹریکشن کے لیے ایک دن فادر ڈے ہے، ایک دن مدر ڈے ہے، ایک دن گلاب کا پھول دے دیا تو ویلنٹائن ڈے میں فلانا ڈے. تو ہم نے کہا یہ نہیں، اسلام تو ہر روز بیوی کے ساتھ ہمدرد اور محبت سکھاتا ہے، ہر شام، ہر دن مسلمان کے لیے فادر ڈے ہے اور مدر ڈے ہے. تو یہ دیکھیے، وہ بھی سمجھ گئے اس چیز پر کہ رشتوں میں پیسہ، کہتے ہیں ہم نے تو بڑا انصاف دیا ہے. ہم نے کہا انصاف کمال نہیں، انصاف کے ساتھ ہمدردی کو بھی رکھنا کمال ہے. آج تمہارا معاشرہ بھی تباہ کی طرف چلا گیا ہے، اس لیے تم ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک دن دے دیتے، یہ مدر ڈے تاکہ ماں کی ہمدردی آئے. میں نے کہا نہیں جناب، ماں اپنا کام کر رہی، باپ اپنا کام کرے، بچہ اپنا کام کرے، 12 سال کا ہوگا، 18 سال کا ہو گیا تو بس وہ اپنا کرے. لیکن دیکھو، انسانی رمق انسان کے اندر موجود ہے، اس جذبے کو چھوٹنے کی وجہ سے وہ خود اپنے اندر ایک وحشت پیدا کر سمجھتے ہیں کہ پیسہ مل گیا، مال مل گئی، گاڑی مل گئی، نیشنلٹی مل گئی، لیکن وہ مٹھاس کہاں چلے گی جو رشتوں کے اندر تھی؟ اسلام اس کو بیان کرتا ہے کہ حقوق سب کے دیے جائیں، لیکن وہ مٹھاس شہر کا جو رشتے کا ہے کہ باپ کو دیکھ کر بچہ خوش ہوتا ہے، بچے کو دیکھ کر باپ خوش ہوتا ہے، شوہر کو دیکھ کر بیوی کے آنکھوں میں وہ شرم و حیا کے جذبات آتے ہیں، بیوی کو دیکھ کر مرد کے دل کے اندر وہ قلبی جو معاملات وہ پیدا ہوتے ہیں. یہ رشتے کب آتے ہیں؟ کہ جب رشتوں کو ان کے حقوق کے اندر رکھا جائے اور ہر رشتہ اپنے دائرے کے اندر رہے. تو لہذا صرف نہیں یہ حقوق دلائیے حقوق دلائیے، میں نے کہا حقوق دلائیے لیکن انسان کے جذبات کو ملحوظ رکھ کر دلائیے، کیونکہ انسان صرف گوشت پھوس کا نام نہیں ہے، وہ اندر سے چند کیفیات کا بھی نام ہے، اندر سے وہ چند جذبات کا بھی نام ہے، اندر سے وہ چند احساسات کا بھی نام ہے. اور میں بالکل پوری دنیا اس وقت ہمیں سن رہی ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام کا نظام اس لیے سب سے بالا نظام ہے کہ یہ ظاہر کے تقاضوں کو بھی پیدا کرتا ہے، لیکن ظاہری وہی حکم اور قانون کو نافذ کرتا ہے کہ جس کے اندر باطنی احساس کی روح باقی رہتی ہے، وہ جذبہ باقی رہتا ہے، وہ رشتوں کی حلاوت باقی رہتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کہتے ہیں، اور ہمیں یہ باتیں سننی چاہیے، مرداروں کی طرح نہیں، ہم نے سارا زور بس تسبیح کے داروں پر گھسیٹا ہوا ہے، سارا دور ہم نے تہجدوں پر لگایا ہوا اور ہونا چاہیے، سارا دور ہم نے مسجد کی چار دیواریوں میں لگا ہونا چاہیے، لیکن باہر کی زندگی ہمیں کبھی دیکھیں ٹریفک پہ، کبھی ہمیں سڑک پر مجھے اور آپ کو، کبھی آپ میں آپ کو دیکھوں آپ مجھے دیکھیں، ہمیں کبھی گاڑی چلاتا ہوا کوئی دیکھے، ہمیں کبھی کوئی سڑک کراس کرتا ہوا دیکھے، ہمیں کبھی مارکیٹ میں خریدتا ہوا کوئی دیکھے، ہمیں کبھی مارکیٹ میں کوئی چیز تول کر بیچتا ہوا دیکھے، تو ہم درندے اور جانوروں سے گرے ہوئے ہیں. تو یہ دانے گھسیٹنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا اثر وہاں پر کیوں نہیں پہنچا؟ اس لیے نہیں پہنچا کہ اسلام کے اخلاقی دستور کو ہم نے چھوڑ دیا، اس نظم کو چھوڑ دیا. تو لہذا نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، اخلاق کی پابندی کے ساتھ ساتھ، واقعی میں اگر ہمارے اندر وہ ڈسپلین ہے تو عبادت کا تقاضا صرف سجدے تک نہیں ہے، وہ اخلاق کے دائرے تک جاتا ہے. ہماری گاڑیوں کو جب روڑوں پر چلتی اس کی روش سے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ پتا چلتا ہے، جب ہم روڈ کراس کرتے ہیں اس سے ہمارا ایمان اور عقیدہ پتا چلتا ہے، جب ہم چیز کو تول کر دیتے ہیں اس سے ہمارا ایمان اور عقیدہ پتا چلتا ہے، جب مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں جہاں پر عورتیں بھی ہوتے ہیں مرد بھی ہوتے ہیں، اس وقت ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارا مزاج، ہماری باڈی لینگویج، ہماری نماز کیسی تھی، یہ بتاتی ہے. تو میرے دوستو یہاں سے نظام لے کر جب ہم اٹھتے ہیں تو پھر اس گلی کوچوں کا بھی اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، جسے خدا نے نماز کا ہمیں پابند کیا ہے، اس اخلاق کا بھی ہمیں پابند کیا ہے، اس آنکھوں کو کان لگانا اس کا بھی پابند کیا ہے، اس کو کہاں تولنا اس کا بھی ہم نے پابند کیا. ایک یعنی ہم ایک ایکسٹریم کی طرف ہیں، یعنی ایک طرف گئے تو چلتے چلے گئے، اخلاقیات کو چھوڑ دیا، اور کچھ تو ایسے جو اخلاقیات کے پیچھے پڑ گئے. سماجی کام جب ٹھیک تھا جب اسلام کے فرائض کو پکڑتے، اور اسلام کے فرائض کے لیے مقبولیت جب تھی جب معاشرے کے حقوق کو پورا کرتے. یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، ایک بھی چھوٹے گی تو قیامت کے دن بڑے خطرہ کھڑا ہو جائے گا. لہذا ایک طرف تو جو زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑے نیک آدمی ہے، چاہے وہ تول کے اندر ڈنڈی مار رہا ہو، چاہے وہ چیزوں کے اندر ملاوٹ کر رہا ہو، چاہے وہ سودا جھوٹ سے بیچ رہا ہو، لیکن یہ بڑے نمازی ہیں، جیسی اذان ہوتی پہنچ جاتے ہیں. تو ہم ایک طرف تعریف کر رہے ہیں لیکن اس کا جو معاشرے کے اندر کردار ہے وہ انتہائی دو نمبر ہے. اور ایک وہ ہے جو تول تو صحیح رہا ہے، بات بھی صحیح کر رہا ہے، سلیقہ بھی صحیح کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو نمازیں نہیں پڑھتا. شریعت کی جب پابند کی بات ہو تو وہ کہتا جی میں انسانوں کو. تو یہ دونوں خطا پر ہے، کیونکہ یہ جب دونوں چیزیں باہم اپنے متوازن آ جاتی ہے کہ جب اخلاق بھی رہے اور شریعت مطہرہ کے وہ حقوق کی پابندی بھی رہے، تو ان دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنے کا نام ایمان ہے اور شریعت مطہرہ ہے. اب میں حدیث شریف کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کروں گا کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں یہ میں نصیحت کے لیے نہیں، ہم بھائیوں کی طرح بیٹھے ہیں ایک مسئلے پر. ہم کیونکہ جمعے کا جو دن ہوتا ہے وہ زمین کے نیچے کی باتیں اور آسمان کے اوپر کی باتیں کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو زمین کے اوپر ہے اس کی بھی بات کرنے کے لیے ہوتا ہے. جو روزانہ ہمارے معاشرے میں اخبارات ہمارے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اس ہفتے بھر میں ہماری ملک کی سیاسی حالات کہاں جا رہے ہیں، ہمارے وہاں مذہبی یلغار کیا ہے، عالم اسلام پر کفر کیا گویا کہ ننگا ناچ ناچ رہا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، ممبر اس لیے ہے. ان تینوں باتوں کو پورا کیا جائے گا کہ قبر میں کیا ہوگا یہ بھی بیان ہوگا، آسمانوں کے اوپر کیا ہوگا یہ بھی بیان ہوگا، لیکن جو زمین کے اوپر ہو رہا ہے یہ بھی بیان ہوگا. یہ تین چیزوں کو بیان کرنا یہ جمعے کے اجتماع کی افادیت ہوتی ہے، تاکہ تینوں چیزیں بیک وقت ہمیں ملے، کیونکہ تینوں میں سے کوئی چیز غیر ضروری نہیں ہے، اپنی جگہ پر تینوں چیزیں ضروری ہے. کیونکہ یہ زمین کے اوپر کی زندگی ہماری ٹھیک ہوگی تب اندر کی زندگی ٹھیک ہوگی. تو لہٰذا میرے دوستو صرف یہ نہیں پوچھے گا اللہ رب العالمین کہ تم نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، یہ بھی پوچھا تھا تم تولتے کیسے تھے، تم مارکیٹ میں بیچتے کیسے تھے، تمہاری آنکھیں کہاں استعمال ہوتی تھی. یہ نہیں صرف پوچھے گا کہ صف میں لوگوں کو جگہ دو، یہ بھی پوچھے گا کہ جب لوگ سڑک کراس کرتے تھے، یا جناب جو ٹریفک کا نظام اس وقت تہو بالا ہو چکا ہے، بلکہ تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا یہ علاقہ کروڑوں روپے کے بنگلے، لیکن میں آپ پر چھوڑتا ہوں آپ مجھ پر چھوڑتے ہیں، میں خود آپ کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہونے کے لیے تیار ہوں کہ جب ہمارے بنگلے پانچ پانچ کروڑ روپے، دس دس کروڑ روپے کے ہو سکتے ہیں، تو ہم چار دوست، پانچ دوست، پندرہ دوست محلے کے خود اپنی صفائی کا انتظام کریں، خدا ان سے پوچھے گا، لیکن ہم کسی نمازی کے گزرنے کے لیے گلیوں کو تو صاف کر دیں، محلے کو تو صاف کر دیں، کیونکہ یہ تقاضا طہارت اور پاکیزگی کا جہاں میرے دوستوں حکمرانوں سے ہے تو وہاں پر ہم سے بھی تو ہے۔ جب میں اپنے گھر کو کلین کرتا ہوں، جب میں اپنے گھر کے اندر اگر گھر میں صفائی ہو جاتی ہے تو بندے کو پتا چلتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد ٹی وی لاؤنج کے اندر پانی کو چھڑکتے ہوئے نہیں آتے، بلکہ اندر جو تولیہ لٹکا ہوا ہے اس سے بدن کو پوچھ کرایا جائے، لیکن اپنے گھر سے جھاڑو مار کے کچرا دوسرے کی گلی کے سامنے چھوڑ دیا جائے تو یہ کون سی مسلمانی ہے میرے دوستو، یہ کون سا تقاضا ہے؟ تو لہذا یہ ساری چیزیں ہماری نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ نمازیں ایسی نہیں قبول ہوتی، جمعہ ایسے نہیں قبول ہوتا، کلمہ ایسے نہیں قبول ہوتا، ہماری مسجدوں کے ساتھ ہماری گلیاں جڑی ہوئی ہیں، یہ سن لیجیے ہمارے میرے دوستو، ہمارے بچوں کے حقوق کے ساتھ ہمارے پڑوس کے حقوق جڑے ہوئے ہیں۔ جو قرآن کی آیت، آیت نمبر 33 آپ گھر جائیے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34, 35, 36, 37 اس کو آپ پڑھ کر دیکھیے، اس میں اللہ رب العالمین نے اس بندے تک کے حقوق کو بیان کیا ہے جو ایسی بس میں سفر کرتے ہوئے آپ کا ہم نشیب بن جاتا ہے، اللہ نے ان کے بھی حقوق بیان کیا کہ ان کے ساتھ بھی خیانت نہ کرنا۔ وہ فرما تم میں وہ شخص بہت بہتر ہے جو گھر میں اتنا سالن بنائے کہ اس میں شوربہ کچھ زیادہ کر دے کہ پڑوس کے اندر وہ بھیجے، پڑوسی بھکاری نہیں ہے، لیکن اس سے ایک اخوت، محبت، شفقت، یہ اندر جو جذبات خیر ہے یہ پھیلتی ہے، اور اسی چیز سے معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ معاشرہ بلڈنگوں سے، بنگلوں سے، سوسائٹیوں کو لانچ کرنے سے نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جذبات، وہ خیال، وہ لحاظ داری، وہ ایک دوسرے کے لحاظ، اس کے ذریعے وہ معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے، ایک دوسرے سے خوش ہو کر، ایک دوسرے کو عزت دیتے ہوئے، ایک دوسرے کے مرتبے کو قبول کرتے ہوئے اگر تم مصافحہ کر لیتے ہو تو ایک دوسرے سے جدا ہونے سے پہلے خدا دونوں کو بخش دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف غور کرنا، خصوص اپنے گلی کوشی کی صفائی کی طرف غور کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے گھروں کے لیے چار چار پانچ پانچ ماسیاں رکھتے ہیں تو ایک کمیٹی محلے میں کیوں نہیں بناتے؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اس سے ہماری طبیعت، ہماری عبادت تو عبادت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ کسی دانا شخص نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہنے لگا جی میری زندگی میں تحمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی سگنل پر کبھی آپ رکنے کی عادت آپ کو ہوئی ہے؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں لمبا چوڑا کوئی وظیفہ نہیں دیتا کہ رات بھر بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھو تو آپ کے اندر برداشت کی کیفیت پیدا ہوگی۔ انہوں نے کہا ایک کام کرو، مارکیٹ جانے سے پہلے جتنے سگنل آئے، ٹھیک ہے نا، اس کی ریڈ لائٹ پر رک جانا اور دوسرے کو جانے دینا جو اس کا حق ہے، اور جب لائٹ گرین ہو جائے گی اس وقت تم چلنا۔ تو بندہ ایک ہفتے کے بعد آ کے کہنے لگا واقعی میں مجھ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اب میں بیوی سے بھی اچھی بات کرنے لگا ہوں، اب مجھے بچے بھی اچھے لگنے لگے۔ یعنی کیا مطلب؟ انسان جو ہے وہ تنہا نہیں ہے، پورا سوسائٹی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کہیں ایک اخلاقی سسٹم بھی اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو پھر وہ گھر تک جاتا ہے، پھر وہ عبادت تک جاتا ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، یہ تمام حقوق، گاڑی کیسے چلانی ہے، موٹر سائیکل کیسے چلانی ہے، سڑکوں پر کیسے چلنا ہے، لیکن کم سے کم ہم مل کر اس معاشرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس سوسائٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہزاروں روپے ہم سگریٹ اور پان کے اندر اڑا دیتے ہیں، اور بات کرنے پر آئے تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے پان کی دکان پہ کھڑے ہو کے کہ اس دور میں قطب کون ہے، ابدال کون ہے۔ میں نے کہا قطب ایسے نہیں ملتے، بندہ ولی کوئی تعجب سے نہیں بن جاتا، اس کے ساتھ ساتھ ان حقوق کی تکمیل سے بنتا ہے۔ جتنے قطب اور ابدال آپ دیکھیے وہ کون لوگ تھے؟ حضرت امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا، سرکار امام زین العابدین جن کا لقب مبارک سید السجاد ہے، مریض کربلا، جب ان کا انتقال ہوا، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو غسل دیا، امام زہبی نے اس بات کو تذکرۃ الحفاظ کے اندر ان کے ترجمے میں لکھا ہے کہ جب امام صاحب کو غسل دیا گیا، امام سجاد، امام حسین کے شہزادے جن سے حسینی سلسلہ آگے بڑھا ہے، مریض کربلا، تو جب حضرت امام باقر ان کے شہزادے نے جب ان کو غسل دیا تو ان کی قبر کے اوپر کالے کالے، یعنی گٹھے تھے، یعنی چمڑی، جس طرح کے بہت زیادہ بوجھ یا کسی خاص مشقت کی وجہ سے متورم، یعنی ورم پڑ جاتا ہے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ میں نے تو اپنے والد صاحب کو ہمیشہ گھر کے اندر دے، یہ اتنا کہاں بوجھ اٹھانا، یہ کیا معاملہ ہے؟ زہبی لکھتے ہیں کہ جس وقت آپ اپنے حجرے سے باہر نکلے تو کوئی 100 سے زیادہ خاندان سامنے کھڑے ہو کر رو رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ تم کیسے آئے، اور میں تم سے تعزیت کرتا ہوں، تم مجھ سے تعزیت کرو، اب جاؤ۔ تو نے کہا جی ہمارا اور بھی تقاضا امام صاحب سے تھا۔ کہا کیا؟ کہا ہمارا والی ناصر چلا گیا۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا رات کا وقت ہوتا تھا، دنیا سوتی تھی، اور امام صاحب اپنے کمر پر گویا کے بوریاں اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں راشن پہنچایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، پیروں کے پیچھے چلنے سے ولایت تو ملتی ہے، لیکن یہ پیروں والے کام کرنے سے بھی ولایت ملتی ہے۔ اصل یہ چیز ہے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے۔ تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ پورا نظام کلپس کر گیا ہے حدیث پاک پر پیش کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، سنیوں کا ایک خادم ہو کر میں بات کر رہا ہوں میرے دوستو، اس معاشرے کی اصلاح بہت ضروری ہے، ورنہ یہ آگ ہمارے گھروں کو بھی نہیں چھوڑے گی، دروازوں تک تو آ چکی ہے میرے دوستو۔ تو لہذا اس پر ضروری اس چیز ہے، ناموس رسالت پر بحث ہو، لیکن ناموس کی رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی نیچے کے بارے میں بھی سوچا جائے، ان کے حقوق کے بارے میں بھی میرے دوستو سوچا جائے، تاکہ وہ تمام تقاضے اپنے ہم آہنگ انداز کے اندر ہو۔ ایک طرف ایکسٹریم کا نظام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ متوازن نظام ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، میں اور آپ مستعد ہو جائیں، تیار ہو جائیں، یہ بنیادی سبق میرے دوستو، شاید ہمیں برسوں سفر کرنا پڑتا پیدل، پھر اگر یہ بات کوئی ہمیں سناتا پھر بھی سودا سستا تھا، لیکن آج تو حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے، مزے سے جمعے کے دن بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کلام ہمیں سننے مل رہا ہے، اس کی قدر اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا جب تمہارے حکام نیک ہو جائیں اور تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں اور تمہاری حکومت باہم مشورے سے چلے، تو تمہارے لیے زمین کے اوپر کا حصہ اس کے نیچے کے حصے سے بہتر ہے، اور جو اسے نہیں کرتا وہ بچتا نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب، تمہارا قبر میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ تم زمین پر رہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہت اچھا معاشرہ تمہیں نصیب ہوا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تمہارے حکام بدکار ہو جائیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن جب تمہارے حکام بدکار ہو اور تمہارے امیر لوگ بخیل ہو جائیں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، الرجال قوامون علی النساء، جب تمہارے حکام بدکار ہو جائیں، جب تمہارے حکام، تو فرمایا کہ جب تمہارے حکمران بدکار ہوں، تمہارے سخی لوگ بخیل ہو جائیں، تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد کر دیے جائیں، اللہ اکبر، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر زمین کے نیچے کا حصہ تمہارے لیے اوپر کے حصے سے بہتر ہے، پھر دنیا میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اب تم اپنے لیے اخلاقی تربیت کر کے اپنی آخرت کی کوشش کرو۔ یہ اتنا بنیادی کلام ہے، آنے والے جمعے پھر اس کی تشریح کریں گے، لیکن اس نصیحت کو جو میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے، مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا نا، بڑی بڑی پتے کی بات ہے، بڑا فائدہ ہوگا اس میں، لیکن 1000 میل پیدل چل کے جانا ہے، میں کہتا ہوں 1000 میل پیدل چل کے بھی جا کر یہ روایت ہمیں سننا ملتا نا، پھر بھی سودا سستا تھا، لیکن دین آج ہمارے لیے سمجھنا اتنا آسان ہو گیا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، اللہ ملک شام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، حمص کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، دمشق کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، میرا مولا کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مسلمان کی مثال ایک جسم کے مانند ہے، حضور نے فرمایا جسم کے کسی حصے میں اگر زخم لگتا ہے تو پورا جسم اس کے معاملات کو سوچتا۔ اللہ برما کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، پاکستان کے مسلمانوں کو اللہ کفر کے خلاف متحد کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ملک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس میں نظام عادل کے لیے، صلح کے لیے، اور میرے دوستو آج عہد کرو کہ ہم اپنے محلے کی بھلائی کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کریں گے، فکری طور پر۔ آج اگر ہم فکری طور پر تیار ہو جائیں نا، تو 4-5 جمعے کے بعد ہم کوئی کمیٹی بنا ہی ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پڑوس، اپنے اڑوس، جن کے حقوق ہم پر ہیں، اس کے لحاظ داری کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جب قبر میں جائیں گے نا، تو ہمارا بنگلہ نہیں ہوگا، یہی پڑوسی ہمارے ساتھ سویا ہوا ہوگا، عام قبروں کے اندر ہوں گے، لیکن فائدہ اسی کو پہنچے گا جس نے اپنے محلے والوں کا، اپنے علاقے والوں کا، اپنے شہر والوں کے لیے دل کو صاف کیا تھا۔ اللہ رب العالمین اپنے خوف سے اور اپنی رحمت کی امید سے ہمارے پتھر دلوں کو نرم فرمائے، اور جو ہم نے باتیں کی ہیں بڑی بنیادی باتیں ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔